الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطال الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغذيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Last night we discussed about the inability of the human being to be able to understand himself as yet. And we say that man knows about various sciences in life, understands about many aspects of life, can speak about various things in life. But if this man was asked as to who he was, he would be unable to speak about himself for more than half a minute. The only thing that he can tell me about himself or tell anyone about himself is that he belongs to a certain family, that he is the son of so and so, and such are his achievements. Further than that, man is unable to speak about himself. The travel of the human being to know himself, to understand himself, to those who have traveled the path has proved to be a very blissful journey, a journey that has taken them eventually to understand Allah subhanahu wa ta'ala. And for those who have neglected this part of their life, where they are unable to know who they are, they think the body that belongs to them is them. When they look at their hands, they think it is them. When they look at their eyes, they believe the eyes are them. When they look at the nose, they believe the nose is them. When someone asks them about themselves, they have a tendency of pointing towards this body which they believe is them. Allah subhanahu wa ta'ala has given the human being this body as a tool for the ruh to function its mission. That is all. Otherwise, this body is dust in the grave. The moment the body is buried inside the grave, this body has no value whatsoever. To the extent that it becomes najis, the moment one dies, within 10 minutes, or the moment the body is cold, there is no more movement of blood in the body, this body becomes najis. If I was to touch it, I would require to perform ghusle masih mayyit. Yet man believes that this is him. He tries to make this body, to create a physique, to make sure that his body remains in a certain shape, dieting, all those things is fine. But the illusion that the man is in is that he believes that this body is. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala has only given this body to the human being so that the ruh can function through this body and go and complete the mission for which it was sent on this earth. The ruh is, for example, when I touch myself, the pain that I feel, I may feel pain in this area. But this pain is due to the presence of ruh in my body. When you hear that a person is buried or is dead, you will hear that it is mustahab or it is makruh to mishandle the body. Therefore, when one is washing the body or those who are giving ghusl to the body, it is said that they must handle the body very, very carefully, that the body is not hurt, that the body is not mishandled in any way whatsoever. It is not because the ruh is inside the body. That body does not feel any pain. As far as the sharia of Islam is concerned, that body, although we say aziyat, the aziyat is not to the body, it is to the ruh. The ruh, which is now outside the body and is overlooking at its own body, and it feels that until yesterday when I was within this body, no one had the audacity to even touch me or put a finger at any part of my body. But now that the body is dead, it is not the body that feels. When I say Muhammad myself, for example, I call myself Muhammad, it is not the name of this body. Muhammad is not the name of this body. Muhammad is not the name of this hand. Muhammad is not the name of these eyes. Muhammad is not the name of the tongue. Muhammad is the name of the ruh that Allah subhanahu wa ta'ala has provided for me. That ruh is what Adam prostrated to. That ruh is what the angels prostrated to when Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Or in another verse Allah says, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. When I have molded Adam and I have blown part of my ruh unto him, فَقَعُوا لَهُ ساجدين. Then you must all prostrate before Adam. People say that we prostrate. What is the difference in prostrating before an idol or before a human being and what the angels did? The angels did not prostrate to Adam. It was a command from Allah subhanahu wa ta'ala to prostrate to Adam. But the sajda was not for Adam. It was for the ruh that was blown of Allah subhanahu wa ta'ala within Adam. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ. In the translation, correct translation, when I have molded him, وَنَفَخْتُ فِيهِ. And I have blown unto him, مِنْ رُوحِي. Part of my ruh. Can you imagine now? What is within my body? What part of Allah subhanahu wa ta'ala am I carrying with me? Because it is now coming through Adam unto each and every individual. This ruh does not belong to this world. The ruh that I have within me, the ruh that you have within you, does not belong to this world. It belongs to the higher world. It belongs to the world of the angels. It belongs to the world of heaven. It belongs to the higher world. It does not belong here. It is here trapped. It does not want to remain here. How do I prove this to you? In Quran Majid there are many verses, a hadith of the Holy Prophet of Islam, but let us leave them all aside. In French, there is something which is called déjà vu, which every one of you must have experienced. Sometimes when you travel to a far distant place, or you are sitting in a meeting, or in any other situation, for some reason, although you know for sure that this has never taken place in your life before, suddenly within you there is something that tells you exactly the same scenery has been seen before. I have seen this somewhere, as though I have come across this area, as though I have sat in the same meeting whereby this gentleman was speaking such, and this was the answer given by this gentleman. There is that feeling within yourself. You know you have never been there. You know you have never gone to this place. You know you have never sat in a mahfil like this before. This is the first time, yet you feel that you have seen all this before. What is this? It is the travel of the ruh, which is not restricted to time and space. If I was to tell you right now to close your eyes and think of your bedroom, within split second, you will already be inside your bedroom as far as your imagination is concerned. If I was to tell you to think about heaven, you will think about heaven, about India, about Pakistan, about wherever you want to think. Within a split second, your thoughts will reach that area, because the thought is not restricted to time and space. Similarly, this ruh that is within myself is not restricted to time or space. There are three types of death in Islam. The first death is sleeping, ordinary sleep. When you sleep at night, it is called maut. It is death. When your ruh actually is outside your body, but it is attached to it. It is allowed to travel. It is allowed to go wherever it wants to go. Bi-ibnillahi azza wa jal, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. The moment somebody walks in, and suddenly the body starts moving again, the ruh is not detached to the body. It is attached, however it is free to move. It is the ruh that has traveled before. It is the ruh that has seen those sceneries before. It is the ruh that is not restricted to time and space, that makes you feel that you have seen this before. When Allah subhanahu wa ta'ala gave the human being this ruh, the first type of death is sleeping. The second type of death is an ordinary, normal death, when you are pronounced dead by a doctor. The third type of death is called mautul fuji'ah. On the 15th of Sha'ban, when we do the A'mal, there are three yaseens we recite, if you remember. One of the yaseen is for wus'ati rizq, another is for long life, and the third one is for mautul fuj'ah, safety from mautul fuj'ah. What is mautul fuj'ah? Sudden death is a normal translation, but what is this sudden death? Sometimes a patient is pronounced dead, or a particular individual is pronounced dead. Suddenly, after some moments, in some cases, probably hours, this body suddenly comes back to life. I'm sure there are medical doctors here, I don't know their opinion about this, but I have read about this myself in medical journals, where a body, it is pronounced dead, the heart stops its movement. The person who stops breathing, and he is pronounced dead. And a few moments later, there is a documentary. I believe the name of this documentary is Near Death Misses. But you can find it in the libraries, and you see it is nothing to do with Islam or the people who are Muslims. But it is something those people who believe that they have experienced death. This is called mautul fuj'ah, whereby you could be dead, you could be pronounced dead. And if you are living in a place like Tanzania, Dar es Salaam, within 10 to 3 hours or 4 hours, you are buried already. You find yourself alive when you wake up, you are already inside the grave. In here, alhamdulillah, probably the hospital will delay for a while until you get your body 2 days later. By then you can probably become alive and then die again. But in places like Pakistan, India, Dar es Salaam, within 3 or 4 hours, everything is expressed. You are already inside your grave. This is called Maut al-Fujaa. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from this maut. For we could be alive. For some reason the heart has stopped functioning. For some reason the person does not breathe. All this is to do with the movement of the ruh, which is the self of the human being. This body is nothing created by Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. We have created the human being from the essence of the soil. This is talking with regard to the body of the human being. From there into a further refinement into a tree, into a trunk, into a branch, into a fruit, from a fruit into a human, from a human into the spine, from the spine into the womb, from the womb into a human being, which inshallah we will discuss some other time. What is a human being and how does he understand himself? Who is he? Where does he come from? What is his identity apart from human being? What is he? Unfortunately, majority of the people on earth have failed to recognize the fact that they are a creation above the creation that Allah subhanahu wa ta'ala has created. As far as all the creations are concerned, human being is above all other creations, where Allah congratulates himself after having created this human being. We have to understand the mission of this ruh. This ruh that Allah subhanahu wa ta'ala has blown into the human being is the actual self of the human being. Within the ruh, in ilm al-akhlaq, ruh, qalb, nafs is all one and the same thing. Qalb is heart, nafs is in English we will call in English we will call nafs soul and ruh spirit. In ilm al-akhlaq or in the science of ethics, all these things are one. In philosophy, ruh has a different meaning, nafs has a different meaning, and qalb has a different, or heart has a different meaning. After having created the soul and molded the human being and blowing into him part of Allah subhanahu wa ta'ala's soul, this soul is craving to meet the soul of its Lord once more. The fact that man is sometimes inclined towards spirituality, not because he has read Quran and Majid, not because he has prayed his salat, not because he is doing good or performing good deeds. No. Suddenly, somehow, somewhere, out of the blue, there is a shock. And a man feels spiritually elevated. And he feels he is attracted towards spirituality. This is the craving of the ruh, which wants to meet its origin from where it detached from in the first place. Within ruh, there is something which is called nafs. There are three types. The first type of nafs is nafs-e-ammara. Nafs-e-ammara in Surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Indeed, nafs-e-ammara is responsible to mislead or man to lead man towards evil acts. This nafs-e-ammara, let me give an example. When you are fast asleep at night and it is time for Salatul Fajr, If you have a habit of waking up every morning, there is nothing that will stop you from waking up. You will wake up and pray your salat and then probably go back to sleep or go to work. Sometimes, nafs-e ammara will lead you towards something which is su, towards something which is evil, and tell you not to pray. It is too early. We believe this is shaitan. Shaitan has a different role altogether. When we discuss shaitan, we will discuss him separately. We don't wake up for salatul subh. Nafs-e ammara has shown us not to pray salatul subh. Nafs-e ammara has shown us alcohol. Nafs-e ammara has shown us something evil and made us believe that this thing is good or it is enjoyable. Immediately what we do is we follow what nafs-e ammara has guided us. So you don't pray in the morning, for example. Suddenly, out of the blue, when you wake up in the morning, you start feeling guilty. You feel, I should have prayed. I should not have missed my prayers. Or commit any sin that you may have committed in your life. Immediately, normally sin is very short-lived. The pleasure of sin is a very short-lived pleasure. Any sin you can think about. Think about alcohol. The pleasure of alcohol is very short-lived. Think about zina. The pleasure is very short-lived. Think about any other sin that you want to think. It is very short-lived. So it makes you feel guilty. Suddenly in the morning when you wake up, you did not pray your salat, or you went and had alcohol, la'udhu billah, or you performed a particular sin. There is something within you that will tell you you should not have done it. It is. And then finally, there is a nafs which is called nafs-e mutma'inna, which we will discuss at the end, inshallah. Ammara leads you towards evil. Lawama makes you feel guilty. What the ruh wants, the nourishment of the ruh requires nourishment, just like the body requires nourishment, just like any a car requires nourishment. Take anything, it requires nourishment. Similarly, the ruh requires nourishment. And the nourishment comes through nafs. And the nafs is nourished through the actions of the human being. Therefore, what happens? Nafs-e ammara leads you towards evil. You obey nafs-e ammara, therefore you suppress nafs-e lawwama. You start feeling guilty, but suddenly after 10 minutes, 15 minutes, after a day or 2 days, that guilt is gone. Come the next morning, you commit a sin again, you do not pray. And again nafs-e lawwama tells you, why did you not pray? It makes you feel guilty. You suppress it. And again nafs-e lawwama stands up again the following day. You suppress it. Finally, there comes a day when you don't pray and nafs-e lawwama doesn't bother you anymore. You have killed it by suppressing it. Salawat. You have killed nafs-e lawwama by suppressing it completely. To these people, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. This is not something to be decided at the airport. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. These people are deaf, dumb, blind. They shall never return. Unless Allah subhanahu wa ta'ala wishes to guide them once more. Therefore, there is a tussle between lawama and ammara all the time, within the human body, within the human system, within the human being, there is a tussle. Within the nafs, there are four major faculties, which I talked about yesterday. Within the nafs, there are four major faculties. Power of intellect, power of passion and desire, power of anger, and power of imagination. These will be dealt with, inshallah, gradually. Meanwhile, at this present moment, it is important for us to understand our origin. We belong to the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. Within us, we are carrying the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why I said yesterday that when one will be able to identify himself and understand himself, that particular individual will know Allah subhanahu wa ta'ala, and the concept of sinning against Allah will be eliminated once and for all. Only if man understood himself. The fact is, the reason for us to commit sins, the reason for us to go astray, Allah subhanahu wa ta'ala in Dua Iftitah, the one that we recite in the month of Ramadan, says, you and I recite this every day in the month of Ramadan. فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَىٰ عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيْهِ. I have not seen a more tolerant master than you, my Lord, who is so tolerant over a servant like myself. يَا رَبِّي إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنِّي. Ya Allah, you keep calling me towards you, I keep turning away from you. These are certain statements in many du'as that we utter without realizing what we are saying. We utter them every day of our lives without realizing what we are saying. In Hadith al-Qudsi and Quran al-Majid are both one and the same, except that Quran was revealed and given to the Holy Prophet of Islam and the Holy Prophet of Islam, without any khiyana, without any dishonesty, delivered the Quran in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah said Bismillahir Rahmanir Rahim, the Holy Prophet uttered the word Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadith al-Qudsi is also the word of God through the Holy Prophet of Islam, but it is in the words of the Holy Prophet of Islam himself and not in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why this is called hadith. In hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says something so beautiful. And it is something that I want you to ponder over when you get back. Allah says, Yabna Adam, son of Adam, ma min yawmin jadeedin illa wa ya'tika min indi رزق جديد. Son of Adam, not one single day passes where my rizq does not reach you in a new day. Not one single day. ما من يوم جديد إلا ويأتيك من عندي رزق جديد. Not one single day passes where my new rizq does not reach you in a new day. وَمَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَيَأْتِينِ مَلَائِكَتِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. And not one single day passes where my angels do not bring from you unto me your bad deeds. Hadith al-Qudsi. مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَيَأْتِينِ مَلَائِكَتِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ. Not one single day passes where my angels do not bring unto me from you a book of your bad deeds. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ أَنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ. What a wonderful Mawla I am, Master I am. And what a bad servant you are. And then Allah says, وَأَسْتُرُ إِلَيَ ابْنَ آدَمْ أَسْتُرُ إِلَيْكَ سُوءًا بَعْدَ سُوءٍ وَقَبِيحًا بَعْدَ قَبِيحٍ. I hide so many sins that you commit before people. I hide them. Sometimes, in one of the hadith, in Hadith al-Qudsi, Allah says, لَوْ عَرِفَ النَّاسِ مَا أَعْلَمُ مِنْكَ. If the people knew what I know about you, nobody would consider you worth of salam. If the person sitting next to you knew what I know about you, no one would consider you worthy of salam. So Allah says, I keep hiding so many sins of yours, so many other things, your disobediences to me, I keep hiding them from people. وَأَسْتُرُ إِلَيْكَ سُوءًا بَعْدَ سُوءٍ وَقَبِيحًا بَعْدَ قَبِيحٍ يَا ابْنَ آدَمْ أَنَا أَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنِّي. I am embarrassed of you. Don't you feel embarrassed? Allah, Hadith Qudsi. مَا تُجْسَي شَرْمَاتَا هُمْ. Tujhe mujhse sharm nahi aati. This is the meaning. Why do I commit sins? What is the reason for having to commit a sin? Why do I disobey someone? You know, in a circle of friends, if one does a favor to you, then normally you don't forget the favor of this particular friend. You will normally stand there before him and try to repay him off for what he has done to you. This is an ordinary friend. If I helped you, you will try to help me in any way whatsoever. If you gave me a moral support, I will tomorrow try and look for an opportunity to be of service to you. This is with regard to human being versus a human being. How come that one who has given me all the strength, one who has given me the eyes to see, one who has given me the nose to breathe, one who has given me the tongue to speak, one who has given me the strength to walk, to stand, to sit, how come I disobey him every single day of my life? What is the reason? What is missing? There is only one reason for which I could do that. I have not understood him because I have not understood myself. Had I understood myself, I would have understood him. And if I would have understood him, there would be no element of disobedience with Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, I am going wrong somewhere. And this is one area which we have neglected, or at least the majority of the people have neglected. They do not look at the area. Who am I? I need to identify myself. I need to understand before I can walk the path of spirituality. I need to understand who I am. I need to understand who my Lord is. I need to understand why I am here. What is the reason for me being here in this world? 30 years, 40 years, 50 years, 60. If you are made in India, probably 70. If you have eaten the ghee of India and China, probably 70. That's maximum 80, no more. So for 80 years, this ruh is in my body. It has been given the eyes. It has been given the ears as a tool. It has been given the nose as a tool. It has been given the chest as a tool. It has been given the hand as a tool. It has been given the feet as a tool, so that it can properly function and accomplish the mission for which it is here. I have neglected my ruh. I feel I am in this world to enjoy my life, to create children, to earn money, to become something in life, and finally one day, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. History, dust inside the grave. What have I achieved for my akhirah in 80 years of my life, or 70 years of my life? What have I achieved? I have achieved $10 million. It is in the bank, which is being eaten by my children, or probably not even them, by the lawyers and solicitors around the world. What have I achieved for my akhirah? Absolutely nothing. يوم لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. On that day, a father will not benefit a child. A child will not benefit the father. The mother will run away from the child. What have I achieved for myself for that day? When I shall be moving around with my a'mal, not even wanting to share a speck of a'mal or an atom weight of a'mal with my son or my daughter whom I claim to love so much. And I will never be able to achieve something unless and until I am able to understand the commands of my Lord. And I will not understand the commands of my Lord if I have not been able to understand him. And I won't be able to understand him if I fail to understand myself. مختصر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے بس یہ سمری میں روزانہ اس تمام چیزوں کی سمری میں اردو میں کیا کروں گا، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کل ریکویسٹ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے اس کی سمری اردو میں پیش کروں. خدا وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم کھاتا ہے خدا طور کی، سینین کی، اس بڑے شہر کی، پھر کہتا ہے میں تمام چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم سے پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، اس کے بعد ہم نے انسان کو اتنا گرا دیا کہ نیچے سے زیادہ نیچے اگر کچھ ہوتا اس سے بھی زیادہ گرا دیا. الا الذین آمنوا، لیکن اس میں وہ بچ گئے جو صاحب ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا نے انسان کو جس جگہ پہ بنانے کے لیے، جس جگہ پہ رکھنے کے لیے، جس مقام پہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقام سے انسان بہت دور ہٹ گیا. خدا یہ چاہتا تھا، اور یہ پیغمبر اسلام آج دنیا میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ روزانہ، روز آنا سورہ یاسین، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقران مبین لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ہم نے پیغمبر اسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، خدا کہتا ہے قرآن میں، وما علمناه الشعر، ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور سکھانا مقصد بھی نہیں تھا، ان هو الا ذکر وقران مبین، ہم نے پیغمبر کو قرآن مجید کے ساتھ بھیجا کیوں؟ لینذر من کان حیا، ان لوگوں کو وارن کرے، ان لوگوں کو نذیر بنے، ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہے. یاسین صرف مردوں کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن زندوں کے لیے آئے، زندہ لوگوں کے لیے قرآن. حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مردوں کے اوپر، جب کوئی مر جاتا ہے تب جا کے قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھ، کیا مردے کو قرآن سے کیا ملا؟ ثواب، اور ثواب کے سوا کچھ نہیں ملا. لیکن انسان جس کو خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ قرآن مجید زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں مردوں کے اوپر، اسی لیے ہم لوگوں نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے آپ کے درجے کو اتنا گرا دیا کہ خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. کیا ہوں میں؟ کون ہوں میں؟ کس لیے آیا ہوں اس دنیا میں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ مجھ میں کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے فرمایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایک انسگنیفیکنٹ جرم ہو، ایک چھوٹے سے جراثیم کی طرح ہو، مانند ہو؟ وفیکن طول اکبر العالم، جبکہ تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے، ایک بہت بڑا یونیورس. تم نے کیا پہچانا ہے اپنے آپ کو؟ تم کیا جانتے ہو اپنے آپ کے بارے میں؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اللہ سے غرور سکھا دیا ہے کہ تم غرور کرتے ہو اللہ سے دور بھاگ؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں مولڈ کیا، اس سے تم غرور کرتے ہو؟ یہ خداوند تعالیٰ کی نافرمانیاں کیسے کرتے ہو تم؟ کیا ہے تم میں کہ تم آج خدا کی نافرمانی کرنا شروع کرتے ہو؟ عزیزان گرامی، جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے گا، اس وقت تک بخوبی انسان یہ نہیں جان سکتا، یہ حقیقت امر ہے، نہیں جان سکتا کہ خدا کون ہے, اس لیے کہ مولا کائنات اور پیغمبر اسلام دونوں نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. نفس جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ کہتا ہے میں اپنے خدا کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے جانتا ہے, پتہ نہیں کون سے خدا کو جانتا ہے. جس خدا کی توحید سے واقف نہیں انسان, جس انسان کو معلوم نہیں کہ شرک کیا ہے, جو انسان درہم کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے, ڈالر کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار کے ساتھ شرک کر رہا ہے, اس انسان کو اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ معرفت خداوندی انسان کی زندگی کا تھیم ہونا چاہیے, فوکس. جو کچھ بھی ہو میں اللہ کو سمجھنا چاہتا ہوں, جو کچھ بھی ہو. اب سنیے مولا کائنات کے دو جملے اور ذرا غور و فکر کے ساتھ. مولا کائنات فرماتے ہیں, مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو ملے گا, آخری سجدے کی دعا میں بھی آپ کو ملے گا, بہت سی کتابوں کے اندر مولا کا یہ جملہ آپ کو ملے گا. مولا فرماتے ہیں الہی انت کما احب. اللہ اکبر, یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ پالنے والے تو ویسا خدا ہے جیسا خدا میں چاہتا تھا. یعنی کتنی معرفت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے. الہی انت کما ارید یا انت کما احب, پالنے والے تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما تحب, اب تو مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اس جملے کو ذرا سوچئے, یہ ہے معرفت خدا, یعنی اپنے آپ کی شناخت کرنے کے بعد کہ میں کیا ہوں, میں کیسا ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کب آیا ہوں, میں کیوں آیا ہوں. اس کے بعد اللہ کی معرفت, اور اللہ کی معرفت کے بعد اتنا نزدیک خدا سے کہ خدا کو کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر میرے اور خدا کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو. یہ مولا کائنات. ایک مرتبہ سلمان فارسی کے کفن, آج بھی عرب میں یہ دستور ہے, یہ قانون ہے کہ لوگ کفن کو خریدتے ہیں اور پھر علماء کو اور متقین اور مؤمنین کو دیتے ہیں کہ اس میں آٹوگراف کریں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ اس زمانے کی جب کہ پیغمبر اسلام زندہ تھے تب سے لوگ کفن خریدتے تھے اور مولا کائنات کے پاس آ کے کہتے تھے آپ اس میں ہمارے لیے دعا لکھ دیجئے. مولا کائنات دعا لکھا کرتے تھے. سلمان محمدی یا سلمان فارسی نے بھی ایک مرتبہ ایک کفن خریدا, اور کفن خریدنے کے بعد مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا یا امیر المؤمنین, میں چاہتا ہوں کہ میرے کفن میں آپ اپنے دست مبارک سے دستخط کر دیں. کون علی؟ یا حار حمدان, اے حمدان کے رہنے والے حارث, من یم تیرانی, جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. سلمان فارسی کو اس حدیث پہ یقین تھا کہ جب میں مروں گا تو مولا کی زیارت مجھے یقیناً نصیب ہوگی, لیکن پھر بھی قسم میں دستخط کے لیے مولا کے پاس آئے. سنیے گا ایک ایک جملہ. جب کفن لے کے آئے تو مولا کائنات نے اس میں ایک شعر لکھا, عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت شعر مولا نے اس کفن کے اوپر لکھا. کیا لکھا؟ وفدت الی الکریم بغیر زاد. اب دیکھیے اللہ کی معرفت کو. وفدت الی الکریم بغیر زاد, میں جا رہا ہوں اپنے کریم رب کی طرف بغیر کسی زاد راہ کے. اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. زاد کہتے ہیں پروویژن کو. کوئی سفر کرتا ہے تو یہاں ڈسٹینس شارٹ ہے, لیکن جہاں مثال کے طور پہ انڈیا ہے, پاکستان ہے, افریقہ ہے, لوگ سفر کرتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے, دس دس گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, تو گھر والے ایک ٹیفن دیتے ہیں, اس میں کھانا ہوتا ہے, کھانے پینے, اس کو کہتے ہیں زاد راہ, پروویژن فار یور جرنی, اسے کہتے ہیں زاد. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آخرت کے لیے کوئی پروویژن تیار کرو, کوئی زاد کو تیار کرو. ایک زاد کا مطلب آپ سمجھ گئے. اب کریم, کریم کس کو کہتے ہیں؟ جنرس. مگر جنرس کافی نہیں, غنی کہتے ہیں غنی آدمی کو. جنرس سخی کو کہتے ہیں, عربی میں سخی کہتے ہیں جنرس. جنرس یعنی اتنا جنرس آدمی ہو، اتنا سخی آدمی ہو کہ اگر اس کے دربار میں کوئی آ جائے تو اس کو وہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا ہے. حاتم تائی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار پہ 40 دروازے تھے، وہ کچھ کہتے ہیں 80 دروازے تھے، خیر 40 پہ اکتفا کرتے ہیں ہم لوگ. کہتے ہیں کہ 40 دروازے تھے اس کے دربار کے. فقیر ایک دروازے سے آتا تھا لے کے جاتا تھا، دوسرے دروازے سے آتا تھا وہی فقیر لے کے جاتا تھا، وہی فقیر اگر 40 دروازوں سے گھومتا ہوا داخل ہو کے حاتم کے پاس آتا تھا تو حاتم اس کو دیتا تھا، اس لیے حاتم کو سخی کہا جاتا. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے پاس مانگنے والا آ جائے، اس کو اتنا مل جائے کہ دوبارہ اسے دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کہتے ہیں کریم. اب مولا کائنات کی اس حدیث کو سنیے، وفدت الى الكريم بغير زاد، میں اس کریم رب کی، کریم لفظ کریم ذہن میں رکھیے گا، میں اس کریم رب کی طرف جا رہا ہوں بغیر کسی زاد راہ کے. کیوں؟ فحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود الى الكريم، اس لیے کہ ایک کریم کے پاس زاد راہ کے ساتھ جانا کریم کی توہین ہے. کسی کریم کے پاس، مثال کے طور پہ میں ایسکس میں ہوں، برمنگھم سے آیا ہوں، کسی نے مجھے دعوت دی اپنے گھر پہ، ضرورت نہیں ہے دعوت دینے کی، صرف مثال، کسی نے اپنے گھر پہ مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ کے کھانا تناول فرمائیے، اور میں جو ہوں وہ برمنگھم سے اپنا ٹیفن بھی لے کے آ رہا ہوں اور تھرموس بھی اور اپنا ڈرنک بھی، اور آپ کے گھر پہ دعوت آپ نے دی ہے، یہ آپ کی انسلٹ ہے. اگر میں آپ کے گھر پہ میرا خود کا کھانا لے کے آؤں آپ کی دعوت کے بعد، یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی انسلٹ ہے، یہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی کا پلاؤں. مولا فرماتے ہیں، اب معرفت خدا کو دیکھیے، مولا فرماتے ہیں وفدت الى الكريم بغير زاد، میں اپنے کریم رب کی طرف جا رہا ہوں بغیر کسی زاد راہ کے، کیونکہ اس کریم کی طرف زاد راہ کے ساتھ جانا کریم کی توہین ہے. اللہ اکبر. یہاں ہم لوگوں کو مولا فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن جہاں ڈرایا وہاں ضرار کہتے ہیں لقد رأيته. مولا کائنات کا دوسرا جملہ دیکھیے، مولا کائنات کا دوسرا حصہ دیکھیے، لقد رأيته وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول آه آه من قلة الزاد. ضرار کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا کائنات کو جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، قابض علی لحیته، اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، یتململ تململ السلیم، ایسا تڑپ رہے تھے جیسے کسی سانپ نے کاٹا ہو، ویبکی بکا الحزین، ایسے گریا کر رہے تھے جیسے کسی جوان کی میت ہو گئی ہو، اور آ کہتے جا رہے تھے آہ آہ من قلت زاد، کتنا کم زاد راہ ہے میرے پاس، کتنا لمبا سفر ہے اور کتنا کم زاد راہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معرفت خداوند تعالی کو حاصل کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں سے اجتناب کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود گناہوں سے اجتناب کرتے تھے. معصوم کا مطلب یہ نہیں ہم معصوم سمجھتے ہیں، فرشتہ ویسا معصوم ہوتا ہے، فرشتے کی عصمت اور اماموں کی عصمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فرشتوں کی عصمت اور ہے، ائمہ کی عصمت اور ہے. ان کے پاس سب کچھ تھا، ہر ڈیزائر، ہر پاور، پاور آف انٹلیکٹ، پاور آف پیشن اینڈ ڈیزائر، پاور آف اینگر، پاور آف امیجنیشن، سب کچھ تھا اماموں کے پاس، لیکن اجتناب کیا. کیوں؟ معرفت خداوند تعالی تھی، اپنی خود کی معرفت ان کے پاس تھی. یہ ہے جو ہم و آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اور جانیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس لیے. بس عزیزان گرامی، یہی وہ باتیں ہیں جن باتوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. یہی وہ باتیں ہیں, یہی تبلیغ کی باتیں ہیں جن باتوں کو ہمیں ہم تک پہنچانے کے لیے خداوند تعالی نے ہم کو 12 امام دی. جب بھی آواز بلند ہوئی کسی امام کی تو فقط اسلام کو بچانے کے لیے, جب بھی تلوار کو بلند کیا تو اسلام کو بچانے کے لیے, ورنہ ذاتی دشمنی ائمہ کی کسی سے نہیں تھی. پرسنل اینمیٹی, ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی, پھر بھی مسلمانوں نے انہیں چین سے جینے نہیں دیا. رسول کے اس نواسے کو جس کو رسول کی پارے جگر فاطمہ زہرا نے چکی پیس پیس کر پالا تھا, وہ حسین جس کو رسول کاندھے پر سوار کرتے تھے مہمان بلا کر, میں عزیزوں اور دوستوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے جنگل میں بلا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ ذبح کر ڈالا. ہاں آزادارو, محرم کی دوسری شب ہے, 21 اور 61 ہجری کا محرم کی دوسری شب جب آئی ہے, مولا کربلا پہنچ چکے تھے, مدینے کو چھوڑ چکے تھے. نانا کے روزے پہ آ کے حسین نے خدا حافظ کہہ دیا تھا, ماں کی قبر سے رخصت ہو چکے تھے. ماں کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد ثانیہ زہرا کے پاس آئے, زینب حسین جا رہا ہے. زینب نے کہا, بھیا زینب تمہارے ساتھ چلے گی, میں نے عبداللہ ابن جعفر کی اجازت لے لی ہے, ساتھ میں اپنے عون اور محمد کو بھی لے کے چلوں گی. حسین چلیں گے کربلا, حسین چلیں گے کربلا, حسین اگر کربلا میں تم نے علی اکبر کو شہید کروا دیا تو میں اپنے عون کو دوں گی, اگر تم نے محمد کو, اگر تم نے علی اصغر کو دے دیا تو میں اپنے محمد کو دوں گی, چلیں گے کربلا. بھائی فرق صرف اتنا ہے, تمہارے سر پہ نانا کا امامہ ہے, میرے سر پہ ماں فاطمہ کی چادر. یہ کہہ کے زینب اور حسین مدینے کو چھوڑ کے وارد کربلا ہوئے. بس عزادارہ نے امام حسین ابھی مدینہ چھوٹ رہا تھا, ابھی خدا حافظ کہہ چکے تھے, اب مدینے کو چھوڑ رہے تھے. تاریخ کے دو جملے سنیے, جب مدینہ چھوڑ رہے تھے ایک مرتبہ جب اماریوں پہ لوگ سوار ہو رہے تھے, اونٹوں پہ سوار ہو رہے تھے, کچھ بیویاں اونٹوں پہ سوار ہو رہی تھیں, ایک ایک بیوی آ کے اونٹ پہ سوار ہو رہی تھی, ایک مرتبہ زینب گھر کے باہر نکلی اور اونٹ کے نزدیک پہنچی. جب اونٹ کے پاس آئی تو علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے, اپنے زانوں کو زمین پہ رکھا, پھوپھی اماں سوار ہو جائیے, پھوپھی اماں سوار ہو جائیے. زینب سوار نہ ہوئی, عباس آئے اور کہا سوار ہو جائیے, زینب سوار نہ ہوئی. ایک ایک آتا گیا, زینب سوار نہ ہوئی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, حسین آئے, کہا بہن زینب کیا بات ہے, سوار نہیں ہونا چاہتی؟ فرمایا نہیں, میں چاہتی ہوں.